أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم کو نصیحت کی تھی پھر وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے پکا عزم نہیں پایا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا. ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی, تو یہ تمہیں ہرگز جنت سے نہ نکال دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ بات ہے کہ یہاں نہ تمہیں بھوک کی تکلیف ہے نہ ننگا ہونے کی, اور بے شک یہ کہ تمہیں اس جنت میں نہ پیاس کی تکلیف ہے اور نہ دھوپ کی. پھر شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں بتلاؤں ایسا درخت جس کے بعد ہمیشہ رہنا ہو اور ایسی بادشاہت جو ختم نہ ہو. تو پھر ان دونوں نے یعنی آدم اور حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اس کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور پروردگار نے اور حضرت آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کو ٹالا اور رستے سے بھٹک گئے. پھر حضرت آدم کے پروردگار نے آدم کو چن لیا اور ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. پچھلی جو آیات سورہ طٰہٰ کی گزری ہیں 114 تک, تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قریب میں پوری تفصیل سے نقل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ ہم یہ پرانی امتوں کے اور پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے نصیحت ہوں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری آیت نمبر 114 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور اس کی تفصیل گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی تھی. اور یہ قرآن حکیم کی دوسری آیت سورۃ القیامہ کی آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی کر کے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اور ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ تعالی نے یہ اپنے ذمہ وعدہ لے لیا کہ ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر دوبارہ آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا دیں گے. وہ حکم یہ ہوا کہ جب وحی آئے تو آپ خاموش ہو کر پوری توجہ سے وحی کو سنیے. حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے تو یہ وحی خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی. یہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا گیا. آج جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ آیت نمبر 115 سے 122 تک کی آیات ہیں. ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم کو بھی ایک نصیحت کی تھی لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے پختہ ارادہ نہیں پایا. اب اس آیت کا سابقہ آیت سے، یعنی آیت نمبر 115 کا آیت نمبر 114 سے کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے، اس میں مفسرین کی رائے مختلف ہوئی. بعض حضرات نے یہ بات فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی وحی نازل ہوئی، آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، لیکن انسان کے اندر بھولنے کی خاصیت ہے تو وہ وحی کو یاد رکھتا ہے اور کبھی بھول جاتا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو. اور ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کے اندر جلدی نہ کیجیے. اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جلدی تو نہ کیجیے مگر غفلت بھی اختیار نہ کیجیے، کیونکہ اگر جلدی کی جائے اور کوئی آدمی بات کر رہا ہے آپ اس کی بات یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلانا شروع کر دیں گے تو نہ مخاطب کی بات سمجھ میں آئے گی اور نہ بات یاد ہوگی. تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب قرآن مجید کی وحی نازل ہو تو آپ جلدی نہ کیجیے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، جلدی نہ کیجیے کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا، انما العجلۃ من الشیطان. اور خاموش رہ کر وحی کو سنیے اور سمجھیے تو یہ وحی آپ کو یاد ہو جائے گی. پھر آگے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عجلت تو نہ کیجیے لیکن نسیان سے بھی ڈرتے رہیے، نسیان سے بھولنے سے بھی ڈرتے رہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو وحی دی گئی ہے اور آپ کو یاد ہو گئی ہے آپ کہیں بھول جائیں، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر بھولنے کا بھی مرض ہے. الانسان مرکب الخطائی والنسیان، آپ نے پڑھا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم کو حکم دیا تھا، نصیحت کی تھی، فنسیہ ولم نجد له عزما، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے اس کام میں پختگی نہیں پائی۔ اب یہاں ایک مشہور سوال ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا کہ بھولنا تو غیر اختیاری چیز ہے، بھولنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور اگر انسان غیر اختیاری طور پر بھول جائے تو انسان پہ اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے تو آپ مواخذہ نہ فرمائیے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان مرفوع کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا گناہ نہیں ہوتا۔ انسان کرنا کچھ چاہ رہا تو ہو گیا کچھ، ماں چیز یہ کرنا چاہ رہا تھا، غلطی سے ہاتھ پھسل گیا، دوسری چیز پر لگ گیا تو یہ خطا ہے، یا بھول گیا کہ اس کو نہیں کاٹنا تھا، کسی اور چیز کو کاٹ دیا، تو بھولنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ دنیا میں تو احکام جاری ہوتے ہیں نسیان کے اوپر، لیکن آخرت کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ہے تو پھر جب نسیان غیر اختیاری ہے اور مرفوع القلم ہے، یعنی آدمی سے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کیوں فرمایا کہ بھولو مت؟ اور ہم نے حضرت آدم کو ایک نصیحت کی تھی، وہ بھول گئے۔ تو علماء نے فرمایا کہ بھولنا تو غیر اختیاری ہے، مگر اس بھولنے کے اسباب سے بچنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اس سے بچنا آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ غفلت کے اسباب پیدا نہ ہوں اور میں نہ بھولوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم کو نصیحت کی تھی، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے پختہ ارادہ نہیں پایا۔ پختہ ارادہ نہیں پایا یعنی جو کام ہم نے، جس کام سے ہم نے انہیں منع کیا تھا، اس کام میں انہوں نے پختگی نہیں دکھائی، بھول گئے، اور بھول کر انہوں نے وہ درخت کھا لیا کہ جس کے کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں منع کیا تھا۔ اب آگے وہ واقعہ ذکر کیا گیا جو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آیا ہے اور سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول کس طریقے سے ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اب اس نے انکار کیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو، اور وہاں فرشتوں کے اندر ابلیس بھی رہتا تھا تو یہ جنات میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، لیکن اس کا اوڑھنا بچھونا فرشتوں کے ساتھ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو اس کو تو بطریق اولا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات نار سے، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب نورانی مخلوق کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ سجدہ کرو تو جو ناری مخلوق ہے اس کو تو بطریق اولا حکم ہے کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سرکشی کی، انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ تو آپ یہاں ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تحیہ کا ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت کا جو ہے وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم. لیکن ایک سجدہ عبادت کا نہیں ہوتا بلکہ سجدہ تحیہ ہوتا تھا جس کی ابتدائی زمانے میں اجازت تھی، اور قرآن مجید میں بھی اس کا کئی جگہ ذکر آیا ہے. تو وہ جو تحیہ والا، یعنی جیسے ہم جھک کر سلام کرتے ہیں، تو اس طرح کا سجدہ ہوا کرتا تھا اور پہلے اس کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ میں اس اجازت کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے. اب نہ سجدہ عبادت کا جائز ہے نہ سجدہ تحیت کا جائز ہے. البتہ اتنا فرق ہوگا کہ اگر کوئی سجدہ عبادت کا کرے گا غیر اللہ کو تو فوراً کافر اور مشرک ہو جائے گا، اور اگر کوئی سجدہ تحیہ کرے گا تو فوراً مشرک اور کافر تو نہیں کہلائے گا لیکن فاسق فاجر کہلائے گا، اور یہ مفضی الی الشرک اور مشابہ بالشرک ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں تو صرف اتنا ہے کہ انکار کیا، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے جوڑے کا بھی دشمن ہے. ان هذا عدو لك ولزوجك، بے شک یہ دشمن ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جوڑے کے لیے بھی، یعنی بیوی کے لیے بھی. ہمارے ہاں زوج کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، لیکن اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے زوج کا ترجمہ کیا جوڑے سے، کیونکہ زوج کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے، زوج کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے، شوہر پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تو یہ ہرگز تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکال دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کو فرما دیا کہ دیکھو یہ ابلیس جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھی، تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تو یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکالے، ہرگز یہ تمہیں جنت سے نہ نکالے. فتشقا، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے. تشقا کے معنی ہے مشقت میں پڑنے کے، شقی یشقا کے معنی بدبخت ہونے کے بھی آتے ہیں اور شقی یشقا کے معنی مشقت میں پڑنے کے بھی آتے ہیں. یہاں اس کے معنی بدبخت ہونے کے نہیں ہے بلکہ یہاں اس کے معنی ہے مشقت میں پڑنے کے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کو فرمایا کہ یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تو یہ ابلیس ہرگز تمہیں جنت سے نہ نکال دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وہ مشقت کیا ہے؟ وہ آگے قرآن مجید نے ذکر کی کہ جنت کے اندر نہ بھوک کی تکلیف ہے، نہ پیاس کی تکلیف ہے، نہ لباس کی تکلیف ہے، اور نہ رہائش کی تکلیف ہے. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ بات ہے کہ نہ یہاں تمہیں بھوک کی تکلیف ہے، ولا تعرا، اور نہ ننگے پن کی تکلیف ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور تمہارے لیے اس جنت میں یہ بات ہے کہ تمہیں نہ یہاں پیاس کی تکلیف ہے نہ بھوک کی تکلیف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہارے دل میں وسوسے ڈال دے، غلط غلط دلیلیں دے کر تمہیں جنت سے کہیں نکال نہ دے، اس جنت میں تم راحت کے ساتھ ہو، اگر تم اس جنت سے نکل گئے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا, ان ھذا عدو لک ولزوجک, یہ دشمن ہے تمہارا بھی تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی, ہرگز تمہیں کہیں یہ جنت سے نہ نکال دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ بات ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے, ولا تارا, نہ تم بے لباس ہوتے ہو. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور یہ کہ تمہیں اس جنت میں نہ پیاس کی تکلیف ہوتی ہے نہ دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے. علماء نے اس سے دو مسئلے عجیب و غریب مستنبط کیے ان آیات سے. پہلا مسئلہ یہ مستنبط کیا کہ انسان کی جو بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی ضروریات, وہ چار ہیں, کھانا, پینا, لباس اور رہائش. کھانا, پینا, لباس اور رہائش, یہ چار چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم جنت میں ہو, یہاں تمہیں کھانا بھی مفت کا ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, پینا بھی مفت کا ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, لباس کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, رہائش کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور اگر اس نے تمہیں جنت سے نکال دیا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, پھر تمہیں بھوک کی بھی تکلیف ہوگی, پھر لباس کی بھی تکلیف ہوگی, پھر پیاس کی بھی تکلیف ہوگی, اور پھر رہائش کی بھی تکلیف ہوگی. دھوپ سے بچنے کے لیے, بارش سے بچنے کے لیے تمہیں انتظام کرنا پڑے گا. چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. تو فرمایا کہ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں اس جنت کے اندر نہ بھوک کی تکلیف ہے نہ بے لباس ہونے کی تکلیف ہے, اور تمہیں نہ یہاں پیاس کی تکلیف ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے. تو چار چیزیں ذکر, کھانا, لباس, پینا اور رہائش. اگر ترتیب سے ہم لیں کھانا, لباس, پینا اور رہائش, کہ یہ چار چیزیں ہیں کہ یہ جنت میں تمہیں بغیر مشقت کے دستیاب ہیں. اور جنت سے نکل جاؤ گے تو ان چاروں کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, ملازمت کرنی پڑے گی, تجارت کرنی پڑے گی, ہل چلانا پڑے گا, گندم کا دانا اگانا پڑے گا, پھر اس کو پیسنا پڑے گا, پھر آٹا بنانا پڑے گا, پھر روٹی پکانی پڑے گی, پھر کھانا پڑے گا. چنانچہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو زمین پہ اتارے گئے, جب زمین پر اتارے گئے تو جبریل علیہ السلام غلے کے دانے لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس طریقے سے ان کو بو دیجئے, اس طریقے سے ان کی پیداوار ہوگی. چنانچہ پیداوار ہوئی, پھر کہا کہ اس کو پیسیے, آپ توڑیے, پھر پیسیے, پھر اس کو آٹا بنائیے, پھر اس کے بعد اس کو پکائیے اور کھائیے. تو یہ ساری تکلیفیں برداشت ہونی تھیں دنیا کے اندر, لیکن جنت میں یہ کوئی چار چیزیں نہیں تھیں. تو بنیادی جو انسان کی ضروریات ہیں وہ چار ہو گئیں, ایک کھانا, دوسرا لباس, تیسرا پیاس اور چوتھا رہائش. اور اگر اردو کے حساب سے کہیں تو کھانا, پینا, لباس اور رہائش, ایک نقطہ. دوسرا عجیب مسئلہ جو علماء نے اس آیت سے مستنبط کیا بڑا پیارا, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو کہا تھا کہ دیکھو تم دونوں جو ہے خیال رکھنا, فلا یخرجنکما, کہ یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکال دے. لیکن آگے جو ذکر کیا کہ مشقت میں پڑو گے تم, بھوک تمہیں لگے گی, بے لباس, لباس کی تکلیف تمہیں ہوگی, پیاس کی تکلیف تمہیں ہوگی, رہائش کی تکلیف تمہیں ہوگی, اس میں دونوں کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ خطاب کیا گیا صرف حضرت آدم علیہ السلام کو. اور یہ فرمایا گیا کہ اگر اس ابلیس دشمن نے تمہیں جنت سے نکال دیا فتشقا, تو اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اور یہاں تو بھوک نہیں ہے, وہاں بھوک لگے گی, یہاں تو تمہیں لباس کا انتظام کرنا نہیں پڑتا, وہاں تمہیں لباس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا, یہاں پیاس کی کوئی تکلیف نہیں ہے, وہاں پانی کا بھی اور شربت کا بھی انتظام کرنا پڑے گا, اور یہاں تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف نہیں ہے, وہاں تمہیں رہائش کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشقت کے کام ذکر کیے ان کی نسبت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی, حضرت حوا علیہ السلام کی طرف نہیں کی. علماء نے مسئلہ نکالا, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں, عورت کی ذمہ داری یہ چاروں چیزیں نہیں بنتی. چنانچہ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کے بعد کھانا دینا اور کھانا پینا لباس اور رہائش, یہ چار چیزیں انسان کے ذمے آ جاتی ہیں. اسی لیے بیوی کے خرچے کے اندر جو بنیادی چیزیں وہ صرف چار یہ ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ آپ کریں گے, میک اپ کا سامان دیں گے, اس کو اور کوئی تحفے تحائف دیں گے اور کچھ کریں گے, تو وہ آپ کی طرف سے تبرع ہوگا, احسان ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو ثواب ملے گا اس کا. لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ چار ہیں, کھانا پینا لباس اور رہائش. جنت میں یہ چیزیں مفت تھیں اور جنت میں یہ چیزیں بغیر مشقت کے دستیاب تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ تمہیں اس نے جنت سے نکال دیا تو اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. پتہ چلا کہتے حوا علیہ السلام پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی, ان ساری چیزوں چاروں چیزوں کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالی گئی. چنانچہ فرمایا گیا کہ فقلنا یا آدم, ہم نے کہا کہ اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک, یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے, تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی, ہرگز تم دونوں کو یہ جنت سے نہ نکالتے. کہ اے آدم پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. معلوم ہے بیوی کو مشقت نہیں تھی, ساری مشقت شوہر کے ذمہ ڈال دی گئی. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ بات ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ تم بے لباس ہوتے ہو. وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا, اور بے شک تمہیں جنت کے اندر نہ پیاس کی تکلیف ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے. فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. قال یا آدم, اور کہا اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, کہ کیا میں تمہیں پتہ نہ بتلاؤں ایسے درخت کا کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو, یعنی جس کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو. و ملک لا یبلا, اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہو یعنی ختم نہ ہو. اب یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, وسوسہ کس طرح ڈالا؟ قرآن مجید نے تو صرف یہ بتلایا کہ وسوسہ ڈالا, اور شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے. شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ شیطان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو نہ انسان کے ہاتھ پہ اختیار ہے, نہ اس کے پاؤں پہ اختیار ہے, نہ اس کی آنکھوں پہ اختیار ہے, نہ زبان پہ اختیار ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے. شیطان کو صرف ایک اختیار دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دے. بس وہ ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے, اور وسوسہ ڈالنے سے اگر وہ آدمی اس وسوسے کو لے لے, یہ سوچنا شروع کر دے, بس وہ آہستہ آہستہ پھر شیطان کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا, ہے تو کہانی سی لیکن یہ کہ اس میں سبق ہے. وہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی, تو اس نے شیطان سے کہا کہ بھئی تم نے بڑا فساد پھیلا رکھا ہے اور تم یہ کرتے ہو اور وہ کر دو. شیطان نے کہا بالکل غلط ہے, جو کرتے ہو تم خود کرتے ہو, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. اس نے کہا بھئی تو سارا فساد تو تم نے پھیلا رکھا ہے. اس نے کہا نہیں, میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں, باقی کام تو تم خود کرتے ہو. تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کام میں تمہیں آؤ دکھاتا ہوں. تو وہ حلوائی کی دکان پہ گیا جہاں جلیبیاں بن رہی تھیں, اس نے وہاں سے شیرہ تھوڑا سا اٹھایا اور دیوار پہ لگا دیا.
اب ایک چھپکلی آئی وہ شیرے کو چاٹنے لگی, ادھر سے ایک بلی تھی اس بلی کے دل میں بھی شاید اس نے وسوسہ ڈالا, وہ جو بلی تھی اس نے اس چھپکلی کے اوپر حملہ کیا, جب حملہ کیا تو اس کو پکڑ لیا. ادھر سامنے قصائی کا کتا بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب بلی کو دیکھا کہ بلی اچھلی ہے اور اس نے کسی چیز کو پکڑا ہے تو وہ جو کتا تھا اس کو بھی وسوسہ ڈالا ہوگا, تو کتا بھی اچھلا اپنی جگہ سے, اچھل کے اس نے بلی کے اوپر حملہ کیا اور بلی کو اس نے پھاڑ دیا. بلی تھی حلوائی کی, حلوائی کو بڑا غصہ آیا ہے جی, تو اس نے اس کتے کو مار ڈالا. جب قصائی نے دیکھا کہ میرے کتے کو مار ڈالا, اس کی تو جناب غصے سے رگیں پھول گئیں اور جھاگ منہ سے نکلنے لگی, گالیوں پہ اتر آیا. پھر اس نے چھرا اتار اور حلوائی کی گردن اتار دی اور حلوائی کے پیٹ میں چھرا گھونپ کے اس کو قتل کر دیا. شیطان نے کہا دیکھو سارا کام تم لوگوں نے خود کیا ہے, میں نے تو صرف ذرا سا شیرہ لگایا تھا. تو یہ قصہ مشہور ہے, کہانی ہے, لیکن اس کہانی میں بہت سبق ملتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں ہلکا سا شیرہ لگا دے گا وہ کہ پتہ نہیں میری بیوی کیا کر رہی ہے, کوئی شادی شدہ آدمی مثلا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. ادھر اس وہ جو آدمی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے اپنی جگہ میں, وہ اس کے دل میں شیرہ لگا دے گا کہ بھی شوہر کہہ کے تو گئے تھے کہ مسجد جا رہا ہوں, درس قرآن سننے جا رہا ہوں, مگر پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. آج کل کے مردوں کا کیا بھروسہ ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ادھر شیرہ ادھر کو لگایا, تھوڑا سا شیرہ اس نے ادھر, وہ اب سوچنے لگی کہ یہ ہر ہفتے کو کیوں جاتے ہیں, ہر اتوار کو کیوں جاتے ہیں, شام کو یہ کہاں جاتے ہیں. شوہر بھی سوچتا ہے جب میں جاتا ہوں تو جب آتا ہوں تو جناب اس کے کچھ بدلی ہوتی ہے. اب سوچنا شروع کر دیا دونوں نے, اب دونوں نے شروع کر دیا سوچتے سوچتے, اب خود ہی سوچ رہے ہیں. اب وہ شیطان نے تو صرف شیرہ لگا کے ایک طرف کھڑا ہو گیا, ہلکا سا خیال ڈالا, خیال ڈال کے وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے شیطان. باقی انسان خود سوچتا رہتا ہے اچھا اچھا اچھا, خود ہی سوچتا رہتا ہے, خود ہی غصہ بڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد کہاں گئے تھے, کہا در سے قرآن سننے گیا تھا, مسجد گیا تھا. کہا ہم مردوں کا تو یہی حال ہے. کہا کیسی حال ہے, تم کیا سمجھتی ہو, تم کیا کرتی رہی. کہا تمہارے بچے پالتی رہی, تمہارے برتن دھوتی رہی. کہا کہ نہیں تم بھی ایسی ہو. کہا تم ایسے ہو. غصے میں آ گیا, تین طلاق دے دی. اب وہ جناب شیرہ لگایا اس نے, نوبت کہاں تک پہنچ گئی, تین طلاق تک. یہ بھی گھر ٹوٹ گیا, وہ بھی ٹوٹ گیا, یہ بھی ویران, وہ بھی ویران, بچے بھی ویران. یہ ہے شیطان کا وسوسہ کہ وہ صرف شیرہ لگاتا ہے, صرف وسوسہ ڈالتا ہے. بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کو ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, نہ وہ میری زبان استعمال کر سکتا ہے, نہ وہ میری آنکھ استعمال کر سکتا ہے, نہ وہ میرے ہاتھ اور پاؤں استعمال کر سکتا ہے. وہ اگر کر سکتا ہے تو صرف ایک کام کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے بس میں نہیں ہے. وہ کیا ہے, بس مسائل. اسی لیے فرمایا گیا من شر الوسواس خناس, یہ شیطان جو ہے وسواس ہے, یہ وسوسے ڈالتا ہے. الخناس پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو شیطان کو ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں, صرف اتنا اختیار ضرور ہے کہ وہ ہمارے دل میں کوئی برا خیال پیدا کرتے, پھر آگے اس برے خیال کو لینا, پھر اس کو پروان چڑھانا, پھر اس برے خیال کے بارے میں منصوبے بنانا, پھر اس کے تدابیر سوچنا, پھر اس کو بروئے کار لانا. یہ شیطان نہیں کرتا, یہ ہم خود کرتے ہیں. وہ تو صرف خیال پیدا کرتا ہے, خیال پیدا کرنے کے بعد باقی سب کام انسان خود کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے, اور یہ وسوسہ آج سے نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. چنانچہ قرآن نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے حضرت آدم کے دل میں خیال ڈالا. قال یا آدم, اور کہنے لگا اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں بتا دوں ایسا درخت جو جس کے بعد ہمیشہ رہنا ہو, وملک لا یبلا, ہمیشہ رہنے والا درخت یعنی جس کے بعد ہمیشہ رہنا ہو, وملک لا یبلا, اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہو یعنی ختم نہ ہو. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن سورۃ الاعراف میں ہے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, کہ شیطان نے دونوں کو قسم دے کر کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, اب حضرت آدم علیہ السلام بھولے بھالے تھے، معصوم تھے، فرشتوں کی طرح تھے جیسے بچے معصوم ہوتے ہیں. انسان کو چلاکی تو آتی نہیں جب برائی کا بھی اس کو پتا ہو، اور جب برائی کا اس کو پتا نہیں، جیسے بچہ ہے معصوم ہوتا ہے تو وہ جلدی بہلاوے میں آ جاتا ہے. تو معصوم تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو جب اس نے قسم کھا لی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی. بھول ہونے کی وجہ سے وہ درخت کھا لیا. اب یہ کیوں کھا لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا کہ نہ کھانا. علماء نے کہا، اس کی تفسیر میں لکھا کہ بعض علماء نے لکھا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع کیا تھا، اور یہ اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر اشارہ اس درخت کی طرف تھا، اس لیے اسی کا کھانا ممنوع تھا، اور یہ اگرچہ اس کی جنس میں سے ہے مگر اس کا کھانے کی طرف، ممنوع ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ نہیں کیا تھا. اب انسان اس سے غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ممانعت تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک کہ آپ پوری طرح یہاں سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، بڑے نہیں ہوئے تھے. اب تو آپ بڑے ہو گئے ہو، اب اگر آپ کھا لو تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. جیسے عالم کو شیطان چکر دیتا ہے کہ تم اگر کوئی کر لو یہ کام، اوروں کے لیے تو شاید، لیکن تمہیں تو سب پتہ ہے، بعد میں تم اصلاح کر لینا. تو اب یہ چکر دیتا ہے بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے لوگوں کو، اس نے اسی طرح کا چکر دیا تھا آدم علیہ السلام کو. قرآن نے اس کو یہ فرمایا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم دے کے ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس درخت سے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. پہلے شرمگاہیں نہیں تھیں، اس درخت کے کھاتے ہی جتنی انسان کی جسمانی خصوصیات ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو گئیں. اس درخت کے کھانے سے اسی لیے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے کھانے کے نتیجے میں انسان کے اندر کی جو چھپی ہوئی خصوصیات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی. تو جیسے ہی انہوں نے وہ درخت کھایا، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے وہ درخت کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. معلوم ہو کہ اس وقت تک شرمگاہ ظاہر نہیں تھی. اب کس طرح ظاہر نہیں تھی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ جنت کا لباس تھا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، شرمگاہوں کا ظہور ہی نہیں تھا، اور اس میں پیشاب پخانہ، گندگی، نجاست وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جاری نہیں ہوتی تھی. لیکن جب یہ درخت کھایا تو درخت کے کھانے کے نتیجے میں جو انسانی خواص ہیں وہ ظاہر ہو گئے. چنانچہ جو سوآت ہیں، شرمگاہیں ہیں، وہ ظاہر ہو گئیں. اور شرمگاہیں تو نجاست کے گزرنے کا راستہ ہیں، نجاست کے نکلنے کا راستہ ہیں، وہ شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. قرآن نے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں اس کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. جیسے ہی شرمگاہ ظاہر ہوئے ان کو فوراً احساس ہوا کہ کوئی یہ خراب چیز ہمارے اندر نکل آئی ہے، تو انہوں نے جنت کے پتے لیے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی. اور اس یہ بھی معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھپانا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. انسان کی، بشرطے کہ انسان انسان ہو، بالکل جانور ہی نہ بن جائے، لیکن انسان اگر انسان ہے تو اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نجاست کا مخرج ہے، نجاست کا مرکز ہے. اور انسانی جسم کے اندر جو سب سے گندی جگہ اور بدبودار جگہ ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں، شرمگاہ ہیں. تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی جب یہ سوآت ظاہر ہوئیں تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں اس کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. آگے قرآن نے کہا وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى،
اور حضرت آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کو ٹالا تو وہ راستے سے بھٹک گئے، حکم کو ٹال دیا تو وہ راستے سے بھٹک گئے۔ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، فغوا، تو وہ راستے سے بھٹک گئے۔ اور یہ عصیان جو ہے یہ وہی ہے جیسا کہ عربی میں مثل مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، حالانکہ یہ نسیان سے ہوا تھا، اور بھول کر اگر کوئی کام ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معافی ہوتی ہے، معافی تو ہوتی ہے لیکن اس پر احکام مرتب ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس کے اوپر فوراً یہ حکم مرتب ہوا کہ اب تمہیں جنت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، اور حضرت آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کو ٹالا تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگے قرآن نے ایک عجیب آیت آخری ذکر کی جو اس وقت ہم نے پڑھی کہ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، کہ پھر حضرت آدم کے پروردگار نے ان کو چن لیا، ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اور ان کو راستہ دکھا دیا ہدایت کا۔ یعنی پیچھے ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ قرآن مجید نے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ربنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے الہاؤ زاری کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہا بار بار کہا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی بلکہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ یہ معنی ہے اس آیت کے کہ سمج تباہ ربو، پھر پروردگار نے حضرت آدم کو چن لیا اس غلطی کے بعد، اس غلطی سما تراخی کے لیے آتا ہے، سما تراخی کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ کہ اس غلطی کے بعد جب توبہ کی، اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، اور ان پر متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ۔ یہ تابہ یتوبو کے معنی توبہ کرنے کے بھی آتے ہیں، اور توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنے کے، جب بندہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ تائب ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتے ہیں وہ تواب ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن مجید میں تواب بندوں کو بھی کہا گیا اور اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں بھی التواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس غلطی کے نتیجے میں جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا اپنی رسالت کے لیے، اور ان کو پہلا نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے پروردگار نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، اور اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوئے رحمت کے ساتھ، وہدا، اور ان کو ہدایت عطا فرمائی یعنی راستہ دکھا دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یا اولیاء اللہ سے اگر کوئی بھول چوک ہوتی بھی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، تو وہ اس غلطی کے بعد وہ ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ اس سچی توبہ کے نتیجے میں ان کا درجہ پہلے سے بھی کہیں بڑھ جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی بڑھا دیا، یہ کس وجہ سے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی. اور ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتے. انسان سے غلطی تو ہوتی رہتی ہے, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی, میں بالکل پاک صاف ہوں. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے. ہم جیسوں سے غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے, اولیاء اللہ سے غلطی 1% اور اشاریہ 0.5%, اشاریہ 0.25%, اشاریہ 0.25, تو بہت کم سے کم غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی بھی کیا غلطی ہے, مگر وہ غلطی جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے وہ ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کا درجہ پہلے کے مطابق بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ, پھر ان کے پروردگار نے ان کو چن لیا, فتاب علیہ وہدا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا, وہدا, اور ان کو ہدایت عطا فرمائی. ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. اور ہم نے حضرت آدم کو اس سے پہلے نصیحت کی تھی, پھر وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے پختگی نہیں پائی. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے, کہ اس نے انکار کیا. ہم نے کہا کہ اے آدم, یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی, تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ بات ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تمہیں ننگے پن کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, اور بے شک اس جنت میں نہ تمہیں پیاس کی تکلیف ہے نہ دھوپ کی تکلیف ہے. پھر شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم, کیا میں تمہیں بتلاؤں ہمیشہ رہنے والے درخت کے بارے میں اور ایسی بادشاہت کے بارے میں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور یہ دونوں ان پر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی آدم نے تو راستے سے بھٹک گئے. پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس آ چکے, اذان کا وقت قریب ہو گیا, دعا مؤخر کر دیتے ہیں.